السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی تیسری فصل کی دوسری ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں سوئے ہوتے تھے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کے تعاقب میں رہتی تھیں اور اندھیرے میں ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتی تھیں اور تعاقب کر کے دیکھتی تھیں کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنوں میں انہی کی بیان کردہ روایات پیش کر رہا ہوں جس کو مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام احمد ابن حنبل نے مسند میں نقل کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ردا کو ایک طرف رکھ دیا اور نالین اتار کر اپنے پاؤں کے پاس رکھ لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آپ یہ سوچ کر کہ عائشہ سو رہی ہیں، جلدی سے اپنی ردا اٹھائی، نالین پہنی اور دروازہ کھول کر روانہ ہوئی۔ میں نے رتسری باندھی، دوپٹہ ڈالا، مکنا اوڑا، پھر ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ بقعی قبرستان میں پہنچ کر ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور واپس ہوئے۔ میں بھی واپس پلٹی، وہ تیز تیز چلنے لگے تو میں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی، انہوں نے اور تیزی اختیار کی تو میں دوڑنے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں ان سے پہلے پہنچ کر لیٹ گئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے شوہر سے بدظن ہو؟ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ گی یا لطیف و خبیر مجھے اس کی خبر دے گا؟ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ہی بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تم ہی وہ سیاہی تھیں جسے میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہاں، اس سے میرا دل کانپ اٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ گمان تھا کہ خدا و رسول تم پر ظلم کریں گے؟ ایک جگہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے سوچا کہ آپ کسی کنیز کے پاس پہنچ گئے۔ ان کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے ہیں، رب اغفر لی۔ پھر فرماتی ہیں کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے کہیں چلے گئے، مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور میری حرکت دیکھ لی اور فرمایا، اے عائشہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ بدگمانی؟ میں نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انسان کو تلاش نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پر شیطان سوار ہو گیا ہے؟ کہ آخری روایت ہے جو واضح طور پر اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جب انہیں بدگمانی ہوتی تھی تو ان سے عجیب و غریب حرکت دیکھنے میں آتی تھی، جیسے برتن توڑ دینا، لباس پھاڑ ڈالنا۔ اسی لیے تو عائشہ نے اس روایت میں کہا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور میری حرکت دیکھی تو کہا کہ تمہارے اوپر شیطان سوار ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، شیطان اکثر عائشہ پر سوار رہتا تھا یا ان میں حلول کر جاتا تھا۔ یقیناً اس بدگمانی، غیرت و حسد کی وجہ سے شیطان نے ان کے قلب کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، مرد کے لیے غیرت ایمان اور عورت کے لیے کفر ہے۔ اگر مرد اپنی زوجہ کے سلسلے میں غیرت دار ہے تو اس لیے کہ شرعی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے کہ زوجہ میں اس کا کوئی شریک ہو، لیکن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سلسلے میں غیرت دار ہو، کیونکہ خداوند عالم نے مرد کے لیے ایک سے زیادہ زوجہ رکھنے کو مباح قرار دیا ہے۔ بس ایک صالح اور مومنہ عورت کو جس کی خدا کے احکام کا یقین ہے، وہ نفس کی ریاضت کی بنا پر سوتن کو قبول کر لیتی ہے، خصوصاً جب اس کا شوہر عادل اور صدف خدا سے ڈرتا ہو۔ پس اگر سید البشر نمونہ کمال و عدل، صاحب خلق عظیم و متعدد ازواج رکھیں گے تو ان کے لیے کیا اشکال ہے؟ جس طرح عائشہ کی محبت میں واضح تناقص ہے، اسی طرح اہل سنت کے اس قول میں بھی تناقص ہے کہ آ حضرت تمام ازواج میں سے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت فرماتے تھے اور وہی آپ کے نزدیک معزز تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ روایت گڑھ دی کہ ازواج نبی میں سے بعض نے اپنی راتیں بھی عائشہ کو ہبا کر دی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ رسول عائشہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیا یہ ممکن ہے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عائشہ کے حسد کی توجہ ہی کرنے کے سلسلے میں پریشان ہیں، بلکہ قضیہ اس کے برعکس ہے، یعنی دیگر ازواج نبی کو عائشہ پر حسد کرنا چاہیے تھا کیونکہ آنحضرت کو ان سے شدید محبت تھی، انہی کی طرف مائل تھے، جیسا کہ اہل سنت کی روایت اور ان کا گمان ہے، اور جب وہ رسول کی چہیتی تھیں تو پھر ان کے حسد کے کیا معنی۔ تاریخ میں یہ بات کہیں نہیں ملتی، مگر احادیث و سیر کی کتابیں ان کی فضیلت سے بھری پڑی ہیں، اور یہ کہ وہ رسول کی ایسی ناز و نخرے والی اور چہیتی بیوی تھی کہ جس کی جدائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ خرافات امویوں کی ایجاد ہیں جو عائشہ کو دوست رکھتے ہیں اور انہیں فضیلت دیتے تھے، کیونکہ عائشہ نے ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا، جیسا کہ وہ چاہتے تھے کہ اسی مناسبت سے حدیث بیان کر دی تھی اور ان کے دشمن علی ابن ابی طالب سے جنگ کی تھی۔ اسی طرح میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو ان کی نازیبا حرکتوں کی بنا پر قطعی پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم ان کی حرکتیں بیان کر چکے ہیں، رسول جھوٹ بولنے والی، غیبت کرنے والی، عیب جوئی کرنے والی کو کیسے دوست رکھ سکتے ہیں اور اسے کیوں کر پسند فرما سکتے ہیں جو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم سمجھتی ہو؟ خدا و رسول اسے کیسے دوست رکھ سکتے ہیں جو رسول کی ٹوہ میں رہتی ہو، آپ کے گھر سے بغیر اجازت کے اس لیے نکل جاتی ہے کہ تاکہ دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ آپ اسے کیوں کر محبوب رکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی ازواج کو برا بھلا کہتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے کس طرح عزیز رکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے فرزند ابراہیم سے بغض رکھتی ہو اور ان کی ماں ماریہ پر بہتان لگاتی ہوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیوں کر دوست رکھ سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج کے درمیان جھوٹ کی نسبت دیتی ہے؟ کبھی آپ کے اور ان کے درمیان دشمنی پیدا کرا دینا چاہتی ہو کہ جو طلاق کا باعث بنے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیسے جان و دل سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی لخت جگر زہرا سے بغض رکھتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ایم حضرت علی ابن ابی طالب سے اتنا بغض رکھتی ہو کہ حضرت علی کا نام لینا بھی گوارا نہ کرتی ہو اور کبھی ان سے خوش نہ رہتی ہو؟ یہ تمام چیزیں تو آ حضرت کی حیات طیبہ کی ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، خدا و رسول ان تمام باتوں کو دوست نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے ارتکاب کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ خدا حق ہے اور رسول حق کا نمونہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ حق پر نہ ہونے والے کو دوست رکھیں۔ ان قریب آنے والی بحثوں میں ہم اس بات کو جان جائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے قطعی طور پر خوش نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو انس کے شر سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ میں نے اپنے ان بزرگوں سے پوچھا جو عائشہ کی محبت میں تفرید سے کام لیتے ہیں کہ نبی عائشہ سے کیوں اتنی محبت فرماتے تھے اور کسی سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے متعدد جواب دیے لیکن سب رقی کو بیکار۔ ایک صاحب نے جواب دیا، عائشہ کمسن اور خوبصورت تھی، رسول نے فقط اسی باقرہ سے دخول کیا، عائشہ نے کسی دوسرے سے شادی نہیں کی۔ دوسرے نے کہا، اس لیے کہ عائشہ ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی جو آپ کے یار غار تھے۔ تیسرے نے جواب دیا، چونکہ عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف دین سیکھا اور وہ عالمہ فقہ تھیں۔ چوتھے نے کہا، چونکہ جبرائیل ان کی صورت میں نازل ہوتے تھے، اسی وقت آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ قارئین محترم، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ان جوابات میں سے کسی ایک کو بھی بنیاد دلیل پر استوار نہیں ہے اور نہ ہی اسے حقیقت و عقل سے واسطہ ہے، ان قریب ہم ان کو دلیلوں سے باطل کریں گے۔ بس جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے ان کے حسن و خوبصورت کی بنا پر محبت فرماتے تھے، اور یہی ایسی باقرہ تھی جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول کیا، تو وہ کون سی چیز تھی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنے سے باز رکھا جن کا کوئی ثانی نہ تھا، جن کا حسن قبائل عرب میں سے ضرب المثل تھا، جو فقط آپ کے اشارے کی منتظر تھی، جیسا کہ مورخین نے عائشہ کے رشک کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ عائشہ زینب بنت حبش، صفیہ بنت حی اور ماریا قبطیہ کے حسن پر رشک کیا کرتی تھی، کیونکہ یہ سب عائشہ سے زیادہ حسین تھی۔ ابن سعد نے طبقات کی جلد 8 صفحہ نمبر 148 پر اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299 پر روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملیکہ بنت قعب سے نکاح کیا، وہ حسن و جمال میں یکتا سمجھی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے پاس عائشہ آئیں اور کہا، تمہیں اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ عائشہ کے اکسانے سے اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مانگی، آپ نے طلاق دے دی تو اس کے خاندان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، وہ بچی ہے، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور پھر اسے بہکایا گیا ہے، بس آپ رجوع کر لیجئے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس کے باپ کو فتح مکہ کے دن خالد ابن ولید نے قتل کیا تھا۔ یہ روایت واضح طور پر اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ رسول کو کمسن اور حسین و خوبصورت سے نکاح کرنے کا شوق نہیں تھا، اگر شوق ہوتا تو ملیکہ بنت قعب کی طلاق نہ دیتے، کیونکہ وہ کمسن بھی تھی اور حسن و جمال میں یکتا بھی۔ اور اس جیسے اور واقعات مختلف طریقوں سے ہمیں یہ بتائے ہیں کہ عائشہ نے نیک و شریف مومنات کو دھوکہ دیے اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے محروم کر دیا، جیسا کہ اسما بنت نعمان کو طلاق دلوا دی۔ ہوا یہ تھا کہ عائشہ کو ان کے حسن و جمال پر رشک ہو گیا تھا، اس نے اسما کو فریب دیا اور کہا کہ نبی اس عورت کو بہت چاہتے ہیں جو دخول کے وقت ان سے اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہتی ہے۔ وہ ملیکہ کو اس کے باپ کا قتل یاد دلا کر جذباتی بنا دیا تھا اور اسے یہ باور کرا دیا تھا کہ تمہارے باپ کے قاتل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کہا تمہیں اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اس غریب کے پاس اس کے سوا اور کچھ چارہ نہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق طلب کرے۔ ہمیں یہاں یہ سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مذکورہ دونوں نیک اور شریف عورتوں کو کیوں طلاق دے دی کہ جو عائشہ کی چالبازیوں کا شکار ہوئی تھی؟ ہمارے لیے ہر چیز سے پہلے یہ فرض کرنا ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور معصوم کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو صرف وہی کرتا کام انجام دیتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کی طلاق میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ تھی جس نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا تھا۔ جس طرح عائشہ کے ناشائستہ افعال کے باوجود طلاق نہ دینے میں کوئی حکمت تھی، آنے والی بحثوں میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلی عورت یعنی اسما بنت نعمان کی سادگی اور سادہ لوہی تو اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی جب اس پر عائشہ کی ہیلا بازی کارگر ہو گئی تھی، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہہ دیا، اعوذ باللہ منکا، میں آپ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا، باوجود دیکھے وہ حسن و جمال میں یکتا تھی، لیکن اس نے بے وقوفی کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھنا گوارا نہ کیا۔ ابن سعد نے اپنے طبقات کی 8 جلد کے صفحہ نمبر 145 پر ابن عباس نے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما بنت نعمان سے نکاح کیا کہ جو اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تھی۔ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے ذریعے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ عقل مندی جمال و خوبصورتی سے بہتر ہے، کتنی ہی حسین و جمیل عورتوں کو ان کی کن ذہنی برے کاموں کی طرف کھینچ لے گی۔ لیکن ملیکہ بنت قعب کو جو عائشہ کے فریب میں اس لیے آ گئی تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ کے قاتل ہیں، بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب کے ساتھ آنے والے حادثات کی بنا پر زندگی گزارنا گوارا نہ کیا۔ اگرچہ وہ کمسن تھی اور اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جیسا کہ خود ان کے خاندان والوں نے کہا تھا، کیونکہ یہ کن ذہنی کبھی بہت بڑے بڑے مصائب کا سبب بن جاتی ہے، خصوصاً عائشہ کی موجودگی میں تو اور خوف تھا، وہ ہمیشہ ان سے کھیلا کرتی اور کبھی رسول کے ساتھ خوشگوار زندگی نہ گزار پاتی۔ لاریب اس کے علاوہ اور بہت سے اسباب ہوں گے جنہیں رسول ہی جانتے تھے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی، جسمانی شہوتوں اور جنسیات کی طرف نہیں دوڑتے تھے، جیسا کہ بعض جاہل و ناواقف اور بعض مشرکین کا گمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین و جمیل عورتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مذکورہ عورتوں کو طلاق دے دی، اگرچہ وہ دونوں کمسن اور حسین ہی نہیں بلکہ اپنے زمانے کی حسین ترین تھیں۔ جیسا کہ تاریخ و احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ پس اس شخص کی بات کی کوئی حقیقت نہیں جو یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کو کمسنی اور خوبصورتی کی بنا پر زیادہ چاہتے تھے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے اس لیے زیادہ محبت رکھتے تھے کہ وہ ابوبکر کی بیٹی تھی، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابوبکر کی وجہ سے عائشہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خاندانوں کی عورتوں سے سیاست کی بنا پر نکاح کیے تھے تاکہ ان خاندانوں میں محبت مودت بڑھ جائے اور بغض و نفرت ختم ہو جائے۔ اسی بنا پر معاویہ کی بہن ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے آپ نے نکاح کیا تھا تاکہ کسی کو کوئی پرخاش نہ رہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ کبھی تو آپ کی محبت عرب کے قبائل خانوادوں سے تجاوز کر کے یہود و نصارہ و قبطیوں کی دمادی تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی تاکہ مختلف مذہب والے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں۔ خصوصاً جب ہم سیرت کی کتابوں کے لب لباب سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تو یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ ابوبکر نے خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عائشہ سے نکاح کرنے کی خواہش کی تھی۔ اسی طرح عمر نے بھی اپنی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنے کی خواہش کی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی خواہش کا برہم رکھا، کیونکہ آپ کا قلب تمام اہل عرض کے لیے وسیع تھا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، ولا کنتا فزن غلیظ القلب لنفزو من حولک، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اے پیغمبر، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اور جب ہم عائشہ کوئی بیان کردہ روایات کو دیکھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول کو خدا رسول داخل ہوئے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ انہوں نے گمان کیا کہ میں سو رہی ہوں۔ آپ نے آہستہ سے ردا اٹھائی، دروازہ کھولا اور بند کر کے چل دیے۔ اس روایت سے عائشہ کے سلسلے میں یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغیر صبر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ صحاح اہل سنت میں اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ مسلم وغیرہ نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ عمر ابن خطاب نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی تو میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کنکریاں پھینک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، جبکہ انہیں پردہ کا حکم نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا، میں انہیں ضرور سمجھاؤں گا۔ عمر کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس پہنچا اور کہا، اے بنت ابوبکر، اب تمہاری یہ جرأت ہو گئی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے لگی ہو۔ عائشہ نے کہا، اے پسر خطاب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا الزام آپ ہی کے سر۔ عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حفصہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اب تمہاری یہ جرأت ہو گئی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو؟ خدا کی قسم، تم اس بات کو جانتی ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو اب تک تمہیں طلاق دے چکے ہوتے۔ یہ سن کر حفصہ پہ شدید قطاری ہو گئی۔ روایت صریح طور پر ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ بنت عمر سے محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ سیاسی مسئلہ سے اقتضائے امانے کی وجہ سے رکھے ہوئے تھے۔ اور جو چیز ہمارے اس یقین میں اضافہ کرتی ہے کہ ہمارا مسلک صحیح ہے وہ یہ کہ عمر ابن خطاب خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ پھر عمر نے یہ کہہ کر ہمارے یقین میں اور اضافہ کر دیا کہ حفصہ جانتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت نہیں رکھتے ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم تم جانتی ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قطعی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس بات میں شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے سیاست کی بنا پر نکاح کیا تھا، جیسا کہ عمر بن خطاب کے قول سے ظاہر ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیتی۔ یہ روایت ہمیں اس سلسلے میں ایک اور فکر دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بنت ابو بکر کو سیاست کی بنا پر طلاق نہیں دی اور ابو بکر کی بنا پر اس کی اذیتوں پر صبر کرتے رہے، ورنہ حفصہ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے، کیونکہ اس سے عائشہ بنت ابو بکر کے عشر عشیر بھی ایسی چیز صادر نہیں ہوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی۔ جب ہم بنی امیہ کی عائشہ کے فضائل میں گڑی ہوئی حدیث سے قطع نظر اصل واقعے کی تحقیق کریں گے تو یہ واقعہ واضح ہو جائے گا کہ رسول کو عائشہ سے کتنا صدمہ پہنچا ہے اور کتنی مرتبہ آپ اس پر غضبناک ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کو بخاری اور بہت سے اہل سنت کے محدثین نے نقل کیا ہے، اس سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے کتنی نفرت تھی۔ خود عائشہ بھی اس بات کو جانتی تھی کہ ان کے شوہر نامدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح کی جلد نمبر 7 کے باب قول المریض انا و جمع دار الصحا میں تحریر کیا ہے، میں نے قاسم ابن محمد سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عائشہ نے ورا سادہ یعنی ہائے میرا سر پھٹا کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہارے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں۔ عائشہ نے کہا واہ مصیبتہ، خدا کی قسم میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میرا مر جانا پسند کرتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو آپ کی آخری عمر تک دوسری ازواج سے لطف اٹھاتے رہیں گے۔ کیا یہ روایت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے محبت فرماتے تھے؟ آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ بنی امیہ اور ان کے راس و رئیس معاویہ ابن ابی سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ کسی کو بڑھانے یا گرانے میں ان کے پاس ایک ہی پیمانہ تھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علی، فاطمہ اور حسن حسین سے شدید دشمنی اور بے انتہا بغض و حسد تھا۔ بس جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور آپ کے اہل بیت اطہار کا دشمن ہوتا تھا اسے فضیلت دیتے تھے اور اس کی شان میں احادیث گڑواتے تھے، اسے مقرب بناتے تھے، بڑے بڑے عہدوں سے سرفراز کرتے تھے، بخشش سے نوازتے تھے اور لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور آپ کا دفاع کرنے والا ہوتا اس کی تذلیل کرتے، مرتبے سے گراتے، بہتان لگاتے، اس کی مذمت کے لیے احادیث گڑواتے۔ عمر ابن خطاب اسی بنا پر بنو امیہ کی حکومت کے زمانے سے مسلمانوں کے درمیان اسلام کی عظیم شخصیت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بات بات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی حیات کے آخری لمحات میں آپ پر ہزیان کا بہتان لگا دیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، جو آپ کے لیے ایسے ہی تھے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتے تھے، جن کو خدا و رسول دوست رکھتے تھے، جو ہر ایک مومن کے مولا تھے، ان پر مسلمانوں کے ممبروں سے 80 سال تک لعنت کی جاتی رہی۔ اسی طرح عائشہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون کے گھونٹ پلاتی رہی اور اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت کی، رسول کے حکم کی مخالفت کرتی رہی، آپ کے جانشین سے جنگ کی، انہی کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا کہ جن سے مسلمان بخوبی آگاہ ہیں، جن میں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہ گیا اور اسلام کی مشہور ترین عورت ہو گئی، انہی سے احکام لیے جانے لگے۔ لیکن فاطمہ زہرا سیدہ سیدۃ النساء العالمین، جن کی ناراضگی سے خدا ناراض ہوتا ہے، جن کی خوشنودی سے خدا راضی ہوتا ہے، وہ نسان مزین ہو گئیں، مخفیانہ طور پر رات میں دفن کی گئیں جبکہ انہیں جلانے کی دھمکی دی گئی۔ بطن مبارک میں بچے کو شہید کر دیا گیا۔ اہل سنت میں سے ایک مسلمان بھی ان کی کسی ایک حدیث سے واقف نہیں ہے کہ جو انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کی ہے۔ اسی طرح یزید ابن معاویہ اور زیاد ابن ابیہا، ابن مرجانہ، ابن مروان اور حجاج اور ابن عاص وغیرہ جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فاسق و ملعون ہیں، یہ سب امیر المومنین اور مسلمانوں کے ذمہ دار بن گئے۔ لیکن حسن حسین سید الشباب الاہل جنہ، اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، عترت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے باعث امان تھے، انہیں قتل کیا گیا، قید میں ڈالا گیا، زہر دیا گیا۔ اسی طرح ابو سفیان جیسے منافق کے، جو ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکانے میں پیش پیش رہا، اس کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے، اس کا شکر ادا کیا جانے لگا، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، اس سے امان پائی۔ لیکن ابو طالب کے، جنہوں نے پوری عمر ہر طرح نبی کی حمایت و مدد کی اور حفاظت اور پرورش کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی حمایت و مدد کی بنا پر اپنے خاندان والوں کی تک و تاس کا نشانہ بنے رہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک شعب مکہ میں مقید رہے اور اسلام کی مصلحت کے پیش نظر اپنا ایمان چھپائے رہے تاکہ قریش سے کچھ رسم و راہ باقی رہے اور وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ابو طالب کی مثال مومن آل فرعون کسی ہے کہ جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن ان کی جزا جہنم کے شعلے بتائے کہ جہاں ان کے پاؤں جلا کر داغ کو پگھلا دیا جائے گا۔ اسی طرح معاویہ ابن سفیان، طلیق ابن طلیق العین ابن العین، احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والا، اسلام کی اہانت کرنے والا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے نیکوکار لوگوں کو تہ تیغ کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلم کھلا لعنت کرتا ہے، اس شخص کو کاتب وحی کہا جانے لگا۔ آج بھی اہل سنت کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی وحی کا امین جبرائیل، محمد اور معاویہ کو قرار دیا ہے، یہاں تک کہ سیاسی اور صاحب حکمت و تدبیر بن گیا۔ لیکن ابو ذر غفاری کے جن سے زیادہ سچے انسان پر نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا، وہ فتنہ پرور ہو گئے، انہیں زود و کوپ کیا جانے لگا اور ربضہ جلا وطن کر دیا گیا۔ سلمان و مقداد اور عمار و حذیفہ، بلکہ ہر مخلص صحابی کے جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، انہیں قتل کیا گیا، ڈرایا گیا، خوفزدہ کیا گیا۔ اسی طرح خلفہ کے پیروکار، معاویہ کے حامی اور ظالم حکومت کے ایجاد کردہ مذاہب کے پجاری اہل سنت والجماعت بن گئے، حالانکہ انہوں نے اسلام کو تباہ کیا اور جس نے ان کی مخالفت کی اس کو کافر کے لقب سے نوازا، خواہ آئمہ اہل بیت طاہرین کا اتباع کرنے والا ہو۔ لیکن مکتب اہل سنت کا اتباع کرنے والا باب مدینۃ العلم کے پیروکار کو، جو سب سے پہلے اسلام لائے، جس کے ساتھ ساتھ حق رہتا تھا اور شیعان اہل بیت ائمہ معصومین کی اقتدا کرنے والے، بدیتی اور گمراہی ہو گئے اور ان کی مخالفت کرنے والے، ان سے جنگ و جدل کرنے والے مسلمان ٹھہرے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بیوقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ اب ہم عائشہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے موضوع کو چھیڑیں گے، کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا دین حاصل کیا تھا اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ آدھا دین تم اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ یہ حدیث باطل ہے، اس کے صحیح ہونے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نہ ہی عائشہ کی بیان کردہ روایت زہکہ قیس احکام کے بارے میں صحیح ہے۔ رسول اللہ ایسی حدیث بیان کرتے تھے، اس سلسلے میں رضاعت کبیر والا مسئلہ ہمارے لیے کافی ہے کہ جس کو خود عائشہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور اس کو مسلم نے اپنی صحیح اور مالک نے اپنی موتا میں نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی کتاب لاکون ما صادقین میں سیر بحث حاصل کر چکے ہیں، تفصیلی بحث کو شائقین اسی میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس روایت شنیع کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے رضاعت کبیر پر عمل کرنے سے انکار کیا ہے، اور اس حدیث کا انکار کیا ہے، یہاں تک کہ اس روایت کا راوی بھی ایک سال تک اس روایت کو لفظی طور پر بیان کرنے سے ڈرتا رہا۔ اور جب ہم صحیح بخاری کے باب یکسر من الصلاتی اذا خرج من موضعہ کے باب میں دیکھتے ہیں تو وہ زہری سے اور زہری نے عروہ سے اور عروہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو دو رکعت نماز فرض کی گئی اور پڑھی گئی وہ نماز سفر ہے، حالانکہ وطن میں پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ زہری کہتے ہیں میں نے عروہ سے کہا کہ عائشہ کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ پوری نماز پڑھتی تھیں، انہوں نے کہا کہ عثمان کی طرح انہوں نے بھی تاویل کر لی تھی۔ مسلم نے اپنی صحیح کے باب صلاۃ مسافر بن قسرہا میں اور بخاری نے اس سے واضح عبارت میں زہری سے اور زہری نے عروہ سے اور عروہ نے عائشہ کے اس طرح نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جو دو رکعت نماز فرض کی گئی اور پڑھی گئی وہ نماز سفر ہے، حالانکہ ہجر میں نماز سفر پوری ہے۔